السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إرشاد باري تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں: ما من ایام العمل الصالح فيهن احب الى الله من هذه الايام، يعني أيام العشر من ذي الحجة. فقيل: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معروف اور مشہور دعا جو اکثر کیا کرتے تھے: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. آج کے خطبے کا موضوع ہے دلوں کی پاکیزگی. دلوں کی پاکیزگی کیوں ضروری ہے؟ دلوں کی پاکیزگی کیسے کی جاتی ہے؟ دلوں کو کس چیز سے پاک کرنا ہے؟ ناپاک دل کیسے ہوتے ہیں؟ وہ کون سی ناپاکیاں ہیں جو دلوں کو فاسد اور خراب کر دیتی ہیں؟ دلوں کے تزکیہ یا پاکیزگی کے کون سے غلط طریقے ہیں جن سے ایک مسلمان کو بچنا چاہیے، اور وہ کون سے صحیح راستے ہیں اور صحیح طریقے ہیں جن پر عمل کر کے یہ مسلمان اپنے دل کو پاک رکھ سکتا ہے، اور پھر دل کے تعلق سے اور اس کی اہمیت سے اور اس کی اہمیت کے تعلق سے بعض اہم باتیں کرتے ہیں. دلوں کی پاکیزگی ہر انسان جانتا ہے کہ بہت ضروری ہے، اور دل پاکیزگی اور ناپاکی کے اعتبار سے دو قسم کے ہیں: ایک ہے پاک دل، جو خوبصورت دل ہے، اور جس کا دل پاک ہو گیا وہ شخص کامیاب ہو گیا، دنیا اور آخرت کی کامیابی اس نے حاصل کر لی. اور دوسرے قسم کے دل ناپاک دل ہے. بہت سارے بیماریوں سے بھرے ہوئے ہیں، اور ایسی مہلک بیماریاں، ناپاکیاں جو اس انسان کو ہلاک کر دیتی ہیں، ناکام کر دیتی اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں کو پاک کر دے محض اپنے رحم و کرم سے، اور ہمارے دلوں میں سے ہر ناپاکی کو دور فرمائے اور ہمارے دلوں کو پاک کر دے. جب ہم دلوں کی بات کرتے ہیں اور پاکیزگی اور ناپاکی کی بات کرتے ہیں، تو اس سے پہلے کہ میں یہ تفصیل بیان کروں، میں اپنے آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ اس وقت میرا دل کیسا ہے؟ کیا وہ ہر ناپاکی سے پاک ہے یا میرے دل کے اندر کچھ ناپاکیاں باقی ہیں؟ اگر دل پاک ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے ثابت قدمی کی دعا کرنی چاہیے، اور اگر دل کے اندر کوئی ناپاکی موجود ہے جس کا شاید ہمیں علم نہیں ہے کہ یہ ناپاکی ہے، تو آج انشاءاللہ جان لیں گے کہ ناپاک دل کیسے ہوتے اور کون سی ناپاکیاں ہیں جو دلوں کو خراب کر دیتی ہیں، ناپاک کر دیتی ہیں. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان ناپاکیوں کو سمجھیں اور اپنے دلوں سے ان ناپاکیوں کو باہر نکال دیں اور اپنے دل کو صاف و ستھرا کر دیں. دلوں کی ناپاکیاں جو ہیں یہ وہ بیماریاں ہیں، وہ ایسی خرابیاں ہیں اگر دل میں ایک مرتبہ داخل ہو جائے اور ان کو پاک اور صاف نہ کیا جائے، نکالا نہ جائے دل سے، تو پھر ان چیزوں کا اثر گہرا ہوتا جاتا ہے اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ دل پر قابض ہو جاتی ہے، پردے پر پردہ، کالے سیاہ پردے ہوتے ہیں اور پھر دل ان پردوں کا اسیر ہو جاتا ہے، اور پھر کیونکہ دل جو ہے وہ پورے جسم کا بادشاہ ہے، اور اگر بادشاہ ہی قید کر لیا جائے تو پھر باقی رعایا کا کیا حال ہوگا؟ جب ہم بات کرتے ہیں دل کی اہمیت کی اور بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں کہ میں اپنی آنکھوں کو محرمات سے نہیں بچا سکتا، میں اپنی زبان کو بد کلامی سے نہیں بچا سکتا، میں اپنے مال کو حرام سے نہیں بچا سکتا، اس کا ایک طریقہ بتائے. خرابی آنکھوں میں نہیں ہے، نہ ہی ہاتھوں میں ہے، نہ ہی کانوں میں ہے، نہ ہی زبان میں ہے، اصل خرابی کسی اور جگہ پہ ہے. اور ہاتھ، کان، آنکھ، زبان، یہ پورا جسم اس دوسری جگہ کی ترجمانی کرتے ہیں بس. اگر آپ نے سدھارنا تو آنکھوں کو نہ سدھاریں، صرف ہاتھ یا پاؤں یا زبان یا کانوں کو نہ سدھاریں. اگر سدھارنا ہے تو اس بادشاہ کو سدھاریں جو بگڑا ہوا ہے، جو قید ہو چکا ہے، اسیر ہو چکا ہے، اور وہ ہے دل. دل کی ناپاکیاں جو ہیں ان میں سے اکثر ہم سب جانتے ہیں کہ بغض ہے، نفرت ہے، حسد ہے، اور بعض چیزیں ہم جانتے نہیں ہیں جو ان سے زیادہ خطرناک ہیں. بدعقیدگی، شرک جو سب سے بڑا گناہ ہے، اور ان ناپاکیوں کے ساتھ ساتھ جو فتنے ہیں، جو آزمائشیں ہیں جن کا سامنا یہ انسان جب سے ہوش سنبھالتا ہے مرتے دم تک کرتا رہتا ہے. یہ زندگی ایک آزمائش ہے، فتنوں سے بھری ہوئی ہے، اور موت بھی آزمائش ہے، وہ بھی فتنہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا لیبلوکم. موت کا ذکر پہلے ہے اور زندگی کا ذکر بعد میں ہے. ہم یہ تو جانتے ہیں کہ زندگی ایک فتنہ ہے، لیکن موت کے تعلق سے ہم تقریباً اکثر لوگ بھول جاتے ہیں ارے موت بھی ایک فتنہ آزمائش ہے. زندگی کے فتنے کون سے ہیں، اور جو زندگی کے فتنوں سے نہ بچ سکا وہ موت کے فتنے سے بھی نہیں بچ سکتا. اس لیے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعا میں اکثر یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات. المحیا زندگی کے فتنے، اور ممات موت کے فتنے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگتے اللہ تعالیٰ سے. یہ جو آزمائشیں ہیں، جیسا کہ مال کا فتنہ ہے، بیوی کا فتنہ ہے، اولاد کا فتنہ ہے، نام کا فتنہ ہے، شہرت کا فتنہ ہے، یہ علم بھی ایک فتنہ آزمائش ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مال کے فتنے کے تعلق سے، ایک مثال دی ہے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مال اور شہرت کے فتنے کے تعلق سے، جیسا کہ دو بھیڑیے داخل ہو جاتے ہیں بکروں کے ڈربے میں، جو فساد یہ دو بھیڑیا کرتے ہیں ان بکروں کے ساتھ، مال اور شہرت کا فتنہ جو ہے وہ انسان میں اس سے زیادہ فساد کرتا ہے. الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی. اور اولاد کے فتنے کے تعلق سے، مار اور اولاد دونوں فتنے کے تعلق سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یہ تمہارے مال اور تمہارے اولاد فتنہ ہے، آزمائش ہے. اور اولاد کے فتنے کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اولاد جو ہے وہ بخیلی ہے، جہالت ہے، پریشانی ہے اور بزدلی ہے. یعنی اولاد جو ہے ان چار چیزوں کا باعث بنتی ہے. بخیلی کا باعث بنتی ہے کہ کوئی شخص جب تک اولاد نہیں تو سخی ہوتا ہے، جب اولاد کی نعمت سے اللہ تعالیٰ نواز دیتا ہے تو اس کی سخاوت کم ہو جاتی ہے، اور وہ صدقات اور خیرات سے اپنے ہاتھ کو روک لیتا ہے یہ سمجھتے ہوئے کہ میرے بچوں کے کام آئے گا. یہ کیسی اولاد ہے جو بخیلی کا باعث بنتی ہے. بعض لوگوں کے لیے مجبنہ بزدلی، والد پہلے بہادر ہوتا ہے، حق کی بات کرنے والا ہوتا ہے، جب اللہ تعالیٰ اولاد سے نوازتا ہے تو بزدلی سی چھا جاتی ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں ایسے بہادر رہوں گا تو اس کا برا اثر میرے بچوں پر پڑ سکتا ہے، اور جہاد سے اپنے آپ کو روک لیتا ہے محض اس لیے اگر جان چلی جائے تو پھر بچوں کا کیا ہوگا. تو بزدلی کا باعث بنے. اسی طریقے سے مجہلہ، جہالت کا باعث بنتے ہیں کہ کوئی شخص پہلے علم حاصل کرنے میں کوشاں ہوتا ہے، جدوجہد کرتا رہتا ہے، جو ہی اللہ تعالیٰ اس شخص کو اولاد سے نوازتا ہے جو نعمت ہے، بڑی نعمت نعمتوں میں سے ہے، تو اس کے طلب علم میں سستی سی چھا جاتی ہے، اور سستی اور کاہلی کی وجہ سے، لاپرواہی کی وجہ سے وہ علم سے آہستہ آہستہ دور ہوتا جاتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ اس کے ساتھ والے کہیں پر پہنچ جاتے ہیں، علم کے بلند درجے پر فائز ہو جاتے ہیں، اور وہ شخص پیچھے چلا جاتا ہے اور آہستہ آہستہ جہالت کے دلدل میں غرق ہو جاتا ہے. وجہ کیا تھی؟ ایک خوبصورت نعمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اولاد کی نعمت. انہوں نے جانے کتنے ایسے لوگ ہیں کہ شادی سے پہلے کافی جدوجہد کرتے تھے، کافی طلب علم میں آگے ہوتے تھے، اللہ تعالیٰ نے اپنے محض رحم و کرم سے شادی ہوئی. جب شادیاں ہوتی ہیں تو یہ نہ سمجھے کہ ہمارا کمال ہے، چاہے لڑکے کی ہو یا لڑکی کی ہو، واللہ محض اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، ورنہ بہت سے لوگ محروم ہیں. بعض لوگ چاہتے ہو بھی نہیں کر سکتے، اور بعض لوگوں کے دلوں میں اس کی تڑپ ہی نہیں ہے، ضرورت نہیں سمجھتے، اور محرمات پہ گزارا کرتے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ فرمائے. تو محض اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، یہ بھی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی شخص کی شادی کرا دے. اب شادی ہوئی، ایک ہتکڑی لگ گئی. معذرت کے ساتھ میں ہتکڑی کا نام لیتا ہوں، کیونکہ طلب علم سے بعض لوگ شادی کی وجہ سے علم سے دور ہو گئے. ایک ہتکڑی شادی کی ہو گئی، بیوی کی ہتکڑی، پھر بچہ پیدا ہوا دوسری ہتکڑی لگ گئی، پھر جاب لگی تیسری ہتکڑی لگ گئی. دیکھیں نعمتیں تھیں یہ ساری. اور پھر اپنی ہی دنیا بنا لی، اور اپنی اس دنیا کے لیے ہی وقت، سارا جدوجہد اور وقت اور گزارا کرتے رہے، اور یہ چوتھی ہتکڑی بھی لگ گئی. جب انسان چار ہتکڑیوں میں جکڑا ہو تو پھر وہ کہاں بیچار حرکت کر سکتا ہے. دیکھیں الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالیٰ، میں ایسے لوگ بھی جانتا ہوں الحمدللہ جو شادی کے بعد علم سے اور قریب آئے ہیں، بچے ہوئے تو الحمدللہ اور قریب آئے ہیں. اور جب علم کی بات میں کرتا ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ 24 گھنٹے میں سے 23 گھنٹے علم حاصل کریں اور اپنی بیوی بچوں کو 1 گھنٹہ بھی دیں مشکل سے، نہیں، یہ نہیں کہہ رہا میں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ طلب علم کے لیے ایک خاص وقت مقرر کریں. کب تک جہالت کی زندگی گزارتے رہیں گے؟ داڑھی سفید ہو گئی اور ابھی تک ہمیں دین کی بنیاد علم کا ہی پتہ نہیں ہے، بہت ساری چیزوں کو پتہ نہیں ہے. اور بعض بچے ماشاءاللہ ایسا علم رکھتے ہیں کہ واللہ بعض بزرگ حیران و پریشان ہو جاتے ہیں کہ اس بچے کے پاس علم کہاں سے آیا. جہاں اس نے حاصل کیا تم بھی حاصل کر سکتے ہو، میں بھی حاصل کر سکتا ہوں، آپ بھی حاصل کر سکتے ہیں، ہم سب حاصل کر سکتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ کس کے پاس وقت ہے اور کتنا ہے، اور کتنا تڑپ ہے، کتنے جدوجہد کرنا چاہتا ہے. الغرض کہ آزمائش تھی اولاد، اس آزمائش میں کوئی بخیل ہو گیا، کوئی بزدل ہو گیا، کوئی جاہل ہو گیا، اور بعض لوگوں کے لیے اولاد پریشانی بن چکی ہے، محزن ہے کہ 24 گھنٹے فکر میں رہتا ہے. بچہ اسکول میں ہے، خود آفس میں بیٹھا ہے، اس کا ذہن، اس کا دل کام کے ساتھ نہیں ہے. پتہ نہیں بچہ بیچارہ کس حالت میں ہوگا، اس نے ناشتہ کیا ہوگا کہ نہیں کیا ہوگا، پتہ نہیں اس کو استاد اس وقت کیا کہہ رہا ہوگا، اور اس کا ذہن مکمل بچوں کے ساتھ ہے. اور اس سے بڑھ کر جو مصیبت آتی ہے کہ بعض لوگوں کے فرائض چھوٹ جاتے ہیں اولاد کی وجہ سے، فرض عبادات چھوٹ جاتی ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اولاد کی تربیت بھی عبادت ہے. جی ہاں، اولاد تربیت عبادت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، بشرطے کہ اچھی تربیت ہو، دینی تربیت ہو، شریعت کے مطابق ہو. لیکن اس کے مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اگر آپ نے اچھی تربیت کرنی ہے یا صرف تربیت کرنی ہے تو باقی فرائض بھول جائے. نماز با جماعت چھوٹ جاتی ہے، یا بچوں کو پڑھا رہا تھا تو بچوں کو پڑھائے، کس نے کہا نہ پڑھیں، لیکن 5 منٹ مسجد میں جا کے کیا ہوتا ہے؟ نماز تو پڑھیں، اللہ تعالیٰ کا حق ہے. با جماعت مردوں پر با جماعت نماز فرض ہے. اور بعض، یہ صرف مردوں کی بات نہیں کر رہا، میں عورتوں کی بات بھی کر رہا ہوں، بہنوں کی بات بھی کر رہا ہوں، کہ اولاد ماں باپ دونوں کے لیے آزمائش ہیں. جو لوگ اپنی اولاد کی وجہ سے نافرمانی کر رہے ہیں وہ اس امتحان میں ناکام ہو چکے ہیں. کوئی بھی نافرمانی ہو، کسی قسم کی بھی ہو، چاہے وہ فرض عبادات کو چھوڑنے سے ہو یا وہ حرام کمائی کی وجہ سے ہو یا وہ غیبت چغل خوری بغض نفرت حسد کی وجہ سے ہو، الغرض کوئی بھی ہو، اور ابھی وقت ہے، واللہ ابھی وقت ہے، یہ بیوی یہ بچے یہ مال یہ دولت یہ سب نعمتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ایسا وقت نہ آئے، اگر ناکامی پر ناکامی ہی حاصل کرنی ہے ان نعمتوں کی وجہ سے، مجھے اللہ تعالیٰ سے ڈر ہے کہیں یہ نعمت نقمت اور عذاب نہ بن جائے، یہ رحمتیں ہیں نعمتیں ہیں، اور بہت سارے لوگ آپ نے بھی دیکھو کہ میں بھی دیکھتا ہوں جن کے لیے اولاد عذاب بن چکی ہے، مال عذاب بن چکا ہے، ان کی شہرت عذاب بن چکی ہے، یہ نعمتیں تھیں لیکن عذاب بن چکے، کیوں؟ خرابی کہاں پہ ہے؟ خرابی اس دل میں ہے جس کو ہم نے پاک کرنا ہے۔ تو یہ تھی بعض ناپاکیاں، اور یہ جو ناپاکیاں ہیں جس کا میں ذکر کیا، فتنے ہیں اور بغض نفرت حسد بدعات اور خرافات اور شرک، ان کی وجہ کیا ہے؟ علاج سے پہلے وجہ بتاتا ہوں پھر علاج بتاتا ہوں۔ وجہ کیا ہے؟ دل کی طرف دو راستے جاتے ہیں، دل کو ناپاک کرنے کے لیے صرف دو دروازے، تیسرا ہی نہیں، دو راستے ہیں۔ اگر ہم نے ان راستوں کو سمجھ لیا اور جان لیا، پھر ہم سد باب کر سکتے ہیں اپنے دل کو ان ناپاکیوں سے بچا سکتے ہیں، محفوظ کر سکتے ہیں۔ اور اگر ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کون سے راستے ہیں، وہ کون سے ذریعے ہیں جو دل کو خراب کر فاسد کر دیتے ہیں اور ناپاک کر دیتے ہیں، تو پھر زندگی ساری لگا لیں آپ دل کی اصلاح کے لیے کر نہیں سکیں گے۔ تو پہلے نمبر پہ ہے جو پہلا دروازہ ہے، شبہات کا دروازہ، شبہات غلط فہمیاں، اور دوسرا ہے شہوات، الشہوات۔ اور یہ دونوں جو ہیں دلوں کو نکارا کر دیتی ہیں۔ شہوات تو ہم سب جانتے ہیں کہ دنیا کی لذتیں، حرام مال اور جو بھی بری خواہشات ہیں، ان خواہشات کو حاصل کرنا، پورا کرنا، جس میں حرام کمائی ہے، زناکاریاں ہیں، سود خوری ہے، بدکاریاں ہیں، یہ سارے شہوات ہیں جو دلوں میں اثر کرتی ہیں، پھر یہ شخص ان کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ اور جو دوسری وجہ ہے جو اس سے بڑھ کر خطرناک، وہ ہے شبہات، غلط فہمیاں، کہ دین کے کسی مسئلے کے تعلق سے شیطان وسوسہ کرے۔ شیاطین الانس یا جن میں سے دو قسم کے شیطان ہوتے ہیں، شیاطین الجن تو دل پہ وسوسہ کرتا رہتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے وسواس الخناس ہے، اللہ کا ذکر کرتے تو دور ہو جاتا ہے۔ شیاطین الانس اور قریب ہوتے ہیں، بڑے خطرناک ہیں، اللہ کا ذکر کریں گے اور قریب آئیں گے یہ لوگ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے شیطان الانس و جن سے۔ تو یہ لوگ غلط فہمیوں کا دروازہ کھول دیتے ہیں، جسے کہتے ہیں الشبہات۔ اور قرآن مجید کی بعض آیات تحریف کر کے انہیں پیش کرتے ہیں، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، عام لوگ مسلمان جو سیدھے سادے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں، اپنی فطرت پر قائم ہیں، وہ حق کو سمجھنا چاہتے ہیں، لیکن حق ان کو اس طریقے سے دیا جاتا ہے، اس چور دروازے سے دیا جاتا ہے، اور وہ حق نہیں باطل ہوتا ہے، لیکن اسے خوبصورت بنایا جاتا ہے تاکہ لوگ اسے قبول کریں۔ اور سب سے بڑا جو غلط فہمی ہے آج موجود ہے امت میں، رحمک اللہ، وہ ہے شرک، کہ کس طریقے سے ممکن ہے کہ کوئی مسلمان رب ذوالجلال سبحانہ و تعالی کو چھوڑ کر مخلوق میں سے کسی کو بھی پکارے، اسی سے دعا مانگے، اسی کے لیے قربانیاں کرے، اسی کے لیے نظر نیازیں کرے، وہی اس کا مشکل کشا اور حاجت روا بن جائے. انسان یہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا، لیکن آج بہت سے لوگوں کے لیے دین بن چکا ہے. شبہ کیا ہے؟ ارے اللہ تعالیٰ کے نیک لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ کے اولیاء ہیں، اللہ تعالیٰ کے قریب ہیں، ہم نافرمان ہیں، بدکار ہیں، اللہ تعالیٰ سے دور ہیں. کوئی شخص دنیا کے بادشاہ کے قریب نہیں جا سکتا، اس کو وسیلے کی ضرورت پڑتی ہے، یہ ہمارا وسیلہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کے لیے وسیلہ ڈھونڈو، ابتغوا الیہ الوسیلہ. ہم نے وسیلہ ڈھونڈ لیا ہے، یہ ہمارے وسیلہ ہیں، یہ ہمارے سفارشی ہیں، یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک کر دیں گے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نیک اور صالح لوگ اور بزرگ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے پیارے ہیں، اللہ تعالیٰ کے اولیاء ہیں. ہر مومن متقی اللہ تعالیٰ کا ولی ہے، کوئی شک نہیں اس میں. لیکن یہ کس نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اولیاء کے حقوق میں سے یہ بھی حق ہے کہ ان کو پکارا جائے، ان کے لیے قربانیاں کی جائیں، نظر نیازیں کی جائیں، ان کو مشکل کشا بنایا جائے، حاجت روا بنایا جائے؟ اور جب تک ایسا معاملہ نہیں ہوتا تو پھر یہ گستاخ اولیاء ہے، لیبل لگ جاتا ہے کہ یہ گستاخ اولیاء ہے. یہ کس نے کہا ہے کہ ولی کا یہ حق ہے؟ اگر ولی کا یہ حق ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کا حق کہاں گیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا حق کیا ہے؟ اگر اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی مشکل کشا یا حاجت روا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ ہمیشہ اہل باطل، اہل شبہات جب ایک غلط فہمی سامنے رکھتے ہیں تو اسے خوبصورت کر کے رکھتے ہیں، اور بعض ادھر ادھر کے الفاظ سریعت کے بھی لے کے آتے ہیں جن کا اس معاملے سے دور سے بھی تعلق نہ ہو، لیکن عام لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے. اگر وسیلے کا اس کا جواب دیکھیں، اگر وسیلے کا معنی لے لیں یا سفارشی کا معنی لے لیں تو اس میں تین چیزیں موجود ہوتی ہیں، دو نہیں، یاد رکھیے قاعدہ ہے، تین ہوتی ہیں. ایک وہ جسے وسیلے کی ضرورت ہے، دوسری وہ ذات جس کے لیے وسیلہ ڈھونڈا جا رہا ہے جو عظیم اور بلند ذات ہے، اور تیسری بیچ والی جو ان دونوں کو قریب کر دے، جسے وسیلہ سفارشی کہا جاتا ہے. یہ حقیقت ہے وسیلے کی اور سفارش کی. جب کوئی شخص کہتا ہے یا علی میری مدد فرما، اب یہاں پر کتنی لوگ ہیں، کتنی ذاتیں ہیں؟ دو ہیں، ایک ہے پکارنے والا اور ایک ہے جسے پکارا جا رہا ہے، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ، دو ہیں. اور دعا عبادت ہے، پکار عبادت ہے، کسی ذات کے لیے بھی اس عبادت کو صرف کر دیں اسے شرک کہا جاتا ہے. کہتے تو یہ تھے تھوڑی دیر پہلے ابھی کہ سیدنا علی ہمارا وسیلہ ہے اور وہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیں گے، تو پھر تو کس سے دعا مانگنی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے یا سیدنا علی سے مانگنی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ سے مانگنی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے دعا. اور شبہات میں جو ان کے پاس غلط فہمیاں ہوئی ہے، کہتے ہیں کہ عربی ایک کہاوت ہے، عربی کہاوت بیچ میں آ جاتی ہے عربی زبان کی، کہ عربی کہاوت ہے کہ گھاس جو ہے وہ بارش سے اگا ہے، یعنی بارش نے گھاس کو پیدا کیا ہے. حقیقتاً پیدا تو پانی نہیں کرتا نا, اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے, لیکن محاورتاً کہا جاتا ہے کہ بارش کے پانی نے گھاس کو پیدا کیا ہے. ہم بھی محاورتاً کہتے ہیں جب علی کو پکار تو حق ہم اللہ تعالیٰ پکار رہے ہوتے, علی کو نہیں پکار رہے ہوتے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب کوئی شخص, کوئی مالی, جب کوئی پودا یا کوئی بیج زمین میں بوتا ہے تو اسے پھر کس سے دعا مانگنی چاہیے, اللہ تعالیٰ سے یا بارش سے؟ اگر یہ معاملہ ٹھیک ہوتا تو پھر بارش سے دعا مانگے, اور پھر بارش کے لیے بادل کو ہونے ضرور, پھر بادل سے دعا مانگے, پھر بادل کی ہوا ضرور, پھر ہوا سے دعا مانگے, اور یہ لمبا سلسلہ چلتا رہے گا. میرے بھائی اپنے رب سے دعا کیوں نہیں مانگتے سیدھا؟ آسان بھی ہے, دو لفظوں میں کہہ دے یا اللہ تعالیٰ میرے اس کام کو, میرے اس عمل کو آسان فرما دے اور اس میں برکت ڈال دے. اسی طریقے سے دوسری مثال لے لیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے, غلط فہمی کہاں سے ہوئی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الرحمن علی العرش استوى, اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک کم سی نوڑی سے سوال کرتے ہیں این اللہ, اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ وہ آسمان سے اشارہ کر کے فرماتی ہیں, کہتی ہیں فی السماء, آسمان پر ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا سوال کرتے ہیں میں کون ہوں؟ وہ جواب میں عرض کرتی ہیں آپ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اعتقها فإنها مؤمنة, اسے آزاد کر دو یہ مؤمنہ ہے. اور سلف صالحین صحابہ کرام و تابعین اور اتباع التابعین کا اجماع ہے, یعنی سورہ جماعت کا اجماع ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہر جگہ موجود نہیں ہے. قرآن کی آیات اور علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ ہزار سے زیادہ دلیل صرف قرآن مجید میں سے بیان فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے, مستوی ہے, ہر جگہ موجود نہیں ہے, ہزار سے بھی زیادہ. اور جو اجماع ہے وہ تقریباً 11 قسم کے اجماعات موجود ہیں رسول جماعت کی کتابوں میں, 11, ایک نہیں, 11 علماء نے اجماع بیان فرمائے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہر جگہ موجود نہیں. تو پھر یہ بدعقیدگی پھیلی کیسی ہے؟ اسی شبہات کے دروازے سے. وہ کہتے اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن مجید میں وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ, تم جہاں کہیں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ تو سب کے ساتھ ہے. جب اللہ تعالیٰ سب کے ساتھ ہے تو پھر ہر جگہ بھی موجود ہے, لازم اور ملزوم باتیں ہیں. اور اصل نصوص شریعت اور اس ان اجماعات کو بھول جاتے ہیں, بھول نہیں جاتے, پسے پوچھ ڈال دیتے ہیں. جس رب نے یہ فرمایا ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ, اس نے تو فرمایا الرحمن علی العرش استوى, اللہ کے کلام میں کوئی تضاد ہے؟ ناممکن ہے. اور اللہ تعالیٰ کا چیلنج ہے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کلام ہے, اس میں سے کوئی شخص بھی ایک آیت بھی نہیں بنا سکتا, کوئی شخص بھی اس میں سے کوئی غلطی بھی نہیں نکال سکتا. اور یہ آج کا چیلنج نہیں ہے, جب سے قرآن مجید نازل ہوا ہے اس دن سے آج بھی ہے اور تا قیامت رہے گا. اور دشمنان اسلام نے بڑی کوشش کی ہے, واللہ یہودی عربیوں میں سے یہودی ہیں, کرسچن ہیں اور دوسرے ہیں سیکولر, جو بڑی کوشش کی ہے کہ ایک غلطی نکال لیں. جب بھی وہ ایک قدم آگے بڑھتے ہیں 10 قدم پیچھے گرتے ہیں, واللہ سوال نہیں پیدا ہوتا, کیونکہ اللہ کی کلام ہے اور مخلوق کی کلام کہاں اللہ تعالی کے کلام سے آگے جا سکتی ہے. بلکہ عربی زبان کے جو قواعد اور اصول ہیں پہلے موجود تھے, قرآن مجید سے پہلے بھی, لیکن بکھرے ہوئے تھے. قرآن مجید نے سب کو آ کے سمیٹا ہے, اور قرآن مجید سے عربی گرامر کے اصول بنے ہیں. تو عربی گرامر کے اصول واپس جاتے قرآن مجید کی طرف, قرآن مجید نہیں تولا جاتا عربی گرامر کے اصولوں پہ, سبحان اللہ. کیونکہ قرآن مجید سے پہلے بشر کی کلام تھی عربی زبان, اب قرآن مجید سے اللہ تعالیٰ کی کلام بن گئی, سبحان اللہ. یہ غلط فہمی کہاں سے آئی؟ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ, معیت کا لفظ جو ہے وہ تمہارا ساتھ, تم جہاں کہیں بھی ہو. میرے بھائی شریعت کے نصوص کافی تھے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم کا فرمان کافی تھا, ایسے قافہ انہا مؤمنہ اگر ہر جگہ موجود ہوتا اللہ تعالیٰ تو اس لڑکی کا جواب یہ ہونا چاہیے, تو ہر جگہ موجود ہے. لیکن اس کا جواب کیا تھا؟ فی السماء, آسمان پر ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم اقرار کرتے ہیں بلکہ گواہی بھی دیتے کہ مؤمنہ ہے. اب واضح الفاظ ہیں, اب دیکھیں ان لوگوں نے کیا کیا ہے. یعنی یہ الفاظ کافی تھے لیکن اب پہلے دیکھیں وہ معکم, معیت کا لفظ جو ہے عربی زبان میں کہاوت ہے اور ہم بھی کہتے ہیں, ہر زبان میں کہتے ہیں. چاند کی مثال لے لیں, میں چلا ہوں چاند کے ساتھ رات کو, میں چلا ہوں سورج کے ساتھ دن میں. ایک شخص سفر کر رہا ہے رات کو اور وہ طائف سے مکہ جا رہا ہے, میں جدہ سے مکہ جا رہا ہوں اور آپ مدینہ سے مکہ جا رہے ہیں. منزل مقصود ایک ہے, جگہ مختلف ہیں اور وقت ایک ہے, رات ہے, رات کے 10 بجے ہم جا رہے ہیں. پہلا شخص کہتا ہے میں نے سفر کیا چاند کے ساتھ, دوسرا کہتا ہے میں نے سفر کیا چاند کے ساتھ, تیسرا کہتا ہے میں نے سفر کیا چاند کے ساتھ. سچا کون ہے؟ تینوں سچے ہیں. چاند کتنی ہے؟ ایک ہے. طائف میں بھی وہی ہے, اس کے ساتھ سفر کیا جا رہا ہے, جدہ میں بھی وہی اور مدینہ میں بھی وہی ہے. سبحان اللہ, چاند ایک مخلوق ہے, چھوٹی سی مخلوق ہے. اور السماء الدنیا, جہاں پہ یہ تارے ہیں اس میں سے ایک چھوٹا سا ٹکڑا بھی نہیں ہے, یعنی زمین کی حیثیت دیکھیں کچھ بھی نہیں ہے, سیاروں کے سامنے چھوٹی ہے. اور اس زمین کے سامنے چاند کو رکھیں تو کچھ بھی نہیں ہے, لیکن سب کے ساتھ ہے. رات کو صرف سعودی عرب میں نہیں, کوئی شخص کراچی سے لاہور کا سفر کر, اس کے ساتھ بھی ہے کہ نہیں؟ اس کے ساتھ بھی ہے. اسے عربی میں کہتے ہیں سرت والقمر, یہ سرت مع القمر, میں چلا چاند کے ساتھ. اور ہم سب کہتے ہیں سچے ہیں, جب چاند ایک مخلوق ہے وہ ہم سب کے ساتھ ہے, اور اپنے آسمان پر ہے, زمین پر نہیں, ہر جگہ موجود نہیں ہے. تو رب الجلال سبحانہ وتعالی جو خالق کائنات ہے وہ اپنے عرش پر مستوی ہو کر سب کے ساتھ نہیں ہو سکتا؟ سبحان اللہ, کس نے کہا یہ لازم ہے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے؟ بذاتی ہی, واللہ بعض لوگوں اتنا تک بھی کہہ دیا کہ حماموں میں بھی ہے. استغفر اللہ العظیم, گندگی کی جگہ جب ہر جگہ ہے تو ہر جگہ ہے نا. اسے کہتے ہیں وجود, یہ بد عقیدہ کفری عقیدہ ہے, یہ شبہات ہیں, یہ دل میں ناپاکی ہے جسے نکالنا پڑے گا. عجب بات یہ ہے کہ بعض لوگ اس پر بھی آج بھی جھگڑتے ہیں. ہر درمی کی انتہا دیکھیں, بھئی تمہارا جاتا کیا ہے, یہ تعصب کیوں ہے, بغض کیوں ہے؟ اللہ کے پیارے پیغمبر وسلم کا فرمان, صحابہ کرام کا عقیدہ, اور یہ جو سلف صالحین کے اجماعات موجود ہیں, ان کو کیوں نہیں لے لیتے؟ کیا جواب دیں گے اللہ تعالیٰ کو؟ یہ آیت وہ اینما کنتم, یہ کافی ہے. سبحان اللہ, شبہات اور شہوات, ان کا علاج, شہوات کا علاج ہے صبر. اور شہوات کا علاج ہے, شہوت کا علاج ہے صبر کرنا. آزمائش ہے اولاد کی, بیوی کی, بچوں کی, مال کی, شہرت کی, صبر کرنا ہے. اور راستہ نہیں صبر کے علاوہ. اور شبہات کا علاج ہے العلم, علم حاصل کرنا. غلط فہمی ہے, اب میں علم کی تھوڑی سی بات کی ہے, الحمدللہ بات واضح ہو گئی. شرعاً و عقلاً, قرآن کی آیت, حدیث, سلف کے اقوال, اجماع اور عقلی دلیل بھی آ گئی ہے, اسے علم کہتے ہیں. اور علم نور ہے جس سے جہالت کی ہر زبرد و تاریکی دور ہو جاتی ہے اور مٹ جاتی ہے. شبہات کا علاج ہے علم, اور شہوات کا علاج ہے صبر. اور جب یہ دونوں مل جاتے ہیں کسی شخص میں, وہ امام بن جاتا ہے. امام عام بندہ نہیں رہتا, وہ جانتے ہیں امام کسے کہتے ہیں؟ نماز میں امامت کون کرتا ہے؟ جس کی اقتداء کی جاتی ہے پیچھے. جب یہ دو چیزیں کسی شخص میں مل جائیں امام بن جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. ہم نے ان کو امام بنا دیا جو ہمارے حکم سے ہدایت لوگوں کو ہدایت دیا کرتے ہیں, یعنی حق کی بات کیا کرتے ہیں اور حق کی طرف بلاتے رہتے ہیں. کب؟ لما صبروا, جب انہوں نے صبر کیا, شہوتوں نے گھیر رکھا تھا, آزمائشوں میں گھرے ہوئے تھے لیکن صبر کرتے رہے دنیا میں, دنیا میں ان کو امام بنا دیا. وکانوا بآیاتنا یوقنون, ہماری آیتوں پر یقین کرتے تھے. یقین, اور یقین علم کا نام ہے. یقین علم سے آتا ہے, جہالت سے نہیں آتا. اتنی بڑا شر, اتنی بڑا شر. صرف دل کی بیماری کا علاج نہیں ہوا ہے بلکہ اللہ تعالی نے اسے امامت سے نواز دیا ہے جس کی اقتداء کی جاتی ہے. ہم صبر جانتے ہوتا کیا ہے؟ ہم یقین جانتے ہوتا کیا ہے؟ یقین کے لیے اور صبر کے لیے جدوجہد کرنی پڑے گی. اب آئے دیکھتے ہیں تزکیہ ہوتا کیسے ہے. تزکیے کے دو طریقے ہیں, ایک ہے غلط طریقہ, ایک ہے صحیح طریقہ. ہر شخص, ہر قوم, ہر مذہب نے دل کی اصلاح کے لیے جدوجہد کی ہے اور کر بھی رہے ہیں. دل کو پاک کرنے کے لیے بڑی جدوجہد کی ہے. لیکن سب کو توفیق نہیں ہوئی کیونکہ انہوں نے راستہ ہی صحیح نہیں اپنایا. اب مثال کے طور پہ ہندو کو دیکھ لیں. دل کو پاک کرنے کے لیے, اپنی روح کو صاف کرنے کے لیے وہ اپنے آپ کو تکلیف دیتے ہیں. اگر منت ہے ہزار سیڑھوں پر چڑھ کے مندر میں جانا ہے پھر جا کے یہ منت پوری ہو سکتی ہے, ادھر جا کے عبادت کرنی ہے. اب ہزار سیڑھیاں اور چل کے ہی جانا ہے, تکلیف ہے. اس تکلیف سے تھکاوٹ ہوتی ہے, جسم کمزور ہو جاتا ہے, روح طاقتور ہوتی ہے, دل پاک ہوتا ہے اور دعا قبول ہوتی ہے. نظریہ ہے ایک. بدھسٹ میں اس سے ملتا جلتا ایک طریقہ ہے, ہندوؤں میں ایک اور بھی طریقہ ہے, بدھسٹ میں بھی, دونوں میں جو یکسانیت ہے کہ جنگلوں میں نکل جانا اور غاروں میں بسیرا کر لینا, مجاہدے کرنا, ریاضت کرنا, اور اب تو ایکسرسائز کا نام دیا گیا یوگا, ایکسرسائز کے نام پہ بیٹھے رہتے کئی کئی گھنٹے. کیوں؟ دل پاک ہو رہا ہے, صاف ہو رہا ہے. اور بدھسٹ میں ایک طریقہ ہے کہ جسم کو جتنی تکلیف دو گے نا اتنے یہ روح صاف ہوگی اور دل پاک ہوگا. ان میں سے بعض گرم تیل, تیل تیل کو گرم کرتے ہیں, پھر دریا میں, درمیان میں رکھ دیتے ہیں اور اس کے گرد چکر لگاتے ہیں. نوز میں جیسے کعبے کا طواف ہوتا ہے ویسے طواف ہوتا ہے. اب اس طواف میں کیا ہوتا ہے کہ چلتے چلتے تیل میں, گرم تیل میں ہاتھ لگاتے جسم پہ جلدی لگانا ہے. بیچارے چیخ رہے ہوتے ہیں, رو رہے ہوتے ہیں, ہاتھ بھی جل رہے ہیں, جسم بھی جلا رہے ہیں, اپنے آپ کو عذاب دے رہے ہیں. یہ عذاب اللہ تعالی کی طرف سے, انہیں کے اپنے ہاتھوں. اللہ تعالیٰ فرماتی ہے یہودیوں کے تعلق سے یخربون بیوتہم بأیدیہم وأیدی المؤمنین. یہودیوں نے جب عہد شکنی کی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور ان کو مدینہ سے جلا وطن کیا گیا ایک قبیلے کو, تو انہوں نے کیا کیا, اگر گھر چھوڑ دو تو مسلمان کے کام آتے. اب اتنے سنگ دل لوگ ہیں, گھر نہیں چھوڑا, گھر توڑنا شروع کیے تاکہ دروازے اور کھڑکیاں اپنے ساتھ لے کے جائیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں سے ان کو گھروں کو توڑا ہے. یخربون ابیوتہم, توڑنے گھر کو خراب کر دیتے ہیں. اپنے ہاتھوں سے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کی نافرمانی جو ہے واللہ عام بات نہیں ہے. بعض لوگ ان نافرمانی کی وجہ سے اپنا عذاب خود باعث بن رہے ہیں, شاید ان کو خبر بھی نہ ہو. بہرحال تو ایک یہ طریقہ تھا, جسم کو جتنی تکلیف اتنی ہی دل کی پاکیز, دل میں پاکیزگی حاصل ہوتی ہے. بعض لوگوں نے خاص لوگوں کو اپنا پیر بنا لیا, انہیں کو راضی کرتے رہتے ہیں, انہیں کی چوکھٹ پر سر رکھے رہتے ہیں, انہیں کی خدمت کرتے رہتے ہیں, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی خدمت سے دل پاک ہوتے ہیں. جیسے وہ حکم دے ویسے کرنا ہے, اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے. آپ ہندو کو دیکھ لیں, جو ان کے ذات پاک کے جو ان کے طبقات ہیں, اب ایک برہمن ہے تو وہ سب سے بڑی ذات ہے, سب سے بڑا ہے. اب باقیوں پر فرض ہے کہ ان کی خدمت کریں, ان کی خدمت جو ہے وہ روح کو صاف کر دیتی ہے اور پاک کر دیتی ہے. اور پھر جنم جنم کے بعد بھی دیکھیں آپ, جو ان کا انکارنیشن کا عقیدہ ہے ہندوؤں کا, کہ اگر کوئی شخص اس وقت اس جنم میں اس زندگی میں کوئی بھی بھلے کے کام کرتا ہے, جب مر جاتا ہے تو اگلے جنم میں اس سے اچھا ہوتا ہے, اگر برا کام کرتا ہے تو اگلے جنم میں اس سے برا ہوتا ہے. یہ برائی بڑھتے بڑھتے جانور بن جاتا ہے, اور اچھے بنتے بنتے اوپر والے طبقے میں آ جاتا ہے. سبحان اللہ. یہ سب کس لیے ہے؟ کہ دل کو پاک کرنا ہے. اچھا ہے دل کو پاک کر رہا ہے تو اگلے جنم میں اسے زیادہ اچھا ہوگا. سبحان اللہ. یہ جو طریقہ ہے یہ لوگوں کے اپنے بنائے ہوئے طریقے ہیں. اور ایک اور طریقہ یہودیوں کا, وہ کہتے ہیں ہم پیدائشی پاک ہیں, دل کے ہماری پیدائش ایسی ہوئی ہے, اللہ تعالیٰ نے پیدا ہی پاک کیا, ہمارے دل شروع سے پاک ہیں. یہ سارے کے سارے جیسے کہ تلمود میں ہے, تلمود جو ہے وہ تورات کی شرح ہے, لیکن اس میں جو تحریف تورات کی تھی کئی گنا زیادہ تھے اس میں تحریفیں. اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہودی جو ہیں وہ سردار ہیں, اور باقی جتنی قومیں سب ان سرداروں کے گدھے ہیں, صرف غلام نہیں ہیں. کوئی یہودی جب چاہے کسی پہ سواری کر لے, یہ حق اللہ تعالیٰ نے اسے دیا ہے, کیونکہ وہ سپیریئر ہے, بڑا ہے, عظمت والا ہے, وہ پیدائشی طریقے سے پاک ہے. سبحان اللہ. بلکہ انہوں نے اتنا بھی کہہ دیا کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں, قرآن مجید میں, اور اللہ کے پیارے ہیں. اللہ نے کیا جواب دیا؟ تم سچے ہو تو تمہیں عذاب کیوں دیتا ہے؟ تم اپنے بیٹوں کو عذاب دیتے ہیں, پیاروں کو عذاب دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ان سب کی نفی کی قرآن مجید میں. الغرض یہ طریقہ کیوں غلط ہے؟ کیونکہ لوگوں کو خود ساختہ طریقہ عقل بھی نہیں مانتے, فطرت بھی نفرت کرتی ہے. صحیح طریقہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, صحیح طریقہ پہ غور کریں ذرا, واللہ جس نے اس طریقے کو اپنایا ہے وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے, اس کا دل پاک ہے, آخرت میں بھی کامیاب ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الجمعہ میں, ہو الذی, اسی نے ہی, رب الجل سبحانہ وتعالی نے, بعث فی الامین رسولا منہم, مبعوث فرمایا امیین میں, انہی میں سے. امی کون ہے؟ جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتا, جاہل نہیں, یہ جاہل نہیں ہے, امی ہے, پڑھنا لکھنا نہیں جانتا لیکن دل میں علم کی تڑپ ہے. امی سب سے بڑا عالم بن سکتا ہے, ابھی میں دلیل بیان کروں گا. تو پڑھنا لکھنا ذریعے ہیں علم حاصل کرنے کے, علم نہیں ہے. پڑھنا اور لکھنا ذریعے ہیں علم حاصل کرنے کے, علم نہیں ہے. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم, کیوں مبعوث فرمایا؟ يتلو عليهم آياته, اللہ تعالی کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں, تلاوت کرتے ہیں. ويزكيهم, اور ان کا تزکیہ کرتے ہیں, ان کو پاک کرتے ہیں، اور پاکیزگی کی جگہ دل ہے. کس چیز سے پاک کرتے ہیں؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، سبحان اللہ، ان کو تعلیم دیتے ہیں، تو پاکیزگی تعلیم سے جڑی ہوئی ہے. وَيُعَلِّمُهُمْ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، تعلیم دیتے ہیں کتاب کی اور حکمت کی. مفسرین فرماتے ہیں کتاب سے مراد ہے قرآن مجید، اور حکمت سے مراد ہے صحیح حدیث. تو دل کی پاکیزگی ہوتی ہے قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، وحی ہے، اور وحی نور ہے، ہدایت ہے اللہ تعالی کی طرف سے. جس نے اس دل کو پیدا کیا ہے وہی اکیلا جانتا ہے کہ اس دل کی پاکیزگی کیسے ہوتی ہے. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل ذلک لفی ضلال مبین. اس سے پہلے کیا تھے؟ امی تھے لیکن کھلی گمراہی میں تھے، لیکن جب تزکیہ ہوا، تزکیہ کرنے والے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور تزکیہ کرتے ہیں قرآن اور صحیح حدیث سے. کس کا کرتے ہیں؟ امیوں کا کرتے ہیں. فرق لفظ میں دیکھیں، بعد فی الجاہلین نہیں، بعد فی الامیین. جاہل وہ ہے جس کے پاس کوئی علم نہیں اور علم حاصل بھی نہیں کرنا چاہتا. امی وہ ہے جس کے پاس کچھ علم تو ہے، وہ علم حاصل کرنے کے تڑپ بھی رکھتا ہے لیکن پڑھنا لکھنا نہیں جانتا. تو اسے میں معلوم ہوتا ہے کہ سننے کی جو نعمت ہے کتنی عظیم نعمت ہے. آپ پڑھنا آنکھوں سے نہیں جانتے، لکھنا ہاتھوں سے نہیں جانتے نا، اور آپ کے پاس قوت سماعت ہے، آپ سب سے بڑے عالم بن سکتے ہیں، اور پوری تاریخ گواہ ہے کہ پوری کائنات کے سب سے بڑے معلم اور سب سے بڑے خوبصورت انسان، سب سے بڑے کامیاب انسان جن کے نام کے ساتھ کامیابی اور تعریفیں جڑی ہوئی ہیں، سید البشر صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے. امی تھے، پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، لیکن اس دنیا میں ان سے بڑھ کر کوئی عالم نہیں، اور نہ ہی کبھی کوئی ہو سکتا ہے. دنیا کے سارے علوم ایک طرف اور اللہ تعالیٰ کی معرفت ایک طرف، اور انبیاء سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی معرفت کوئی جاننے والا نہیں، اور انبیاء میں سے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم وخاتمہم اشرف الانبیاء والمرسلین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی معرفت سب سے زیادہ جانتے ہیں. تو تزکیہ کا صحیح طریقہ قرآن اور صحیح حدیث سے ہوتا ہے. کس کی سمجھ کے مطابق؟ الامیین، جن کا تزکیہ کیا گیا ہے قرآن اور سنت سے، صحابہ کرام، تابعین واتباع التابعین، جن کو سلف صالحین کہا جاتا ہے. انہوں نے جس طریقے سے قرآن مجید کو سمجھا، جس طریقے سے صحیح حدیث کو سمجھا، ہم نے بھی وہی راستہ اختیار کرنا ہے اگر اپنے دل کو پاک کرنا ہے، صحیح طریقے سے پاک کرنا ہے. ایک ہی راستہ ہے، دوسرا نہیں ہے. نمبر دو، یہ قرآن اور سنت کا جو پاکیزگی، یہی بنیاد ہے. اب عمل بہت ضروری ہے. یہ تو علم کی بات تھی نا، پاک تو کر لیا، تو عمل کے لیے دوسرا ہے، اس کے بعد عمل. اور عمل سے انسان انسانی بنتا ہے. سچا مسلمان با عمل مسلمان ہے، اور دین کے معانی میں سے یہ دین اسلام جو یہ عمل کا دین ہے، دین کے معنی میں سے عمل بھی ایک معنی ہے، جیسے کہ دین معنی حساب بھی ہے، مالک ابن حساب کے دن کا مالک، اور دین کا دوسرا نام عمل کا ہے، اور عمل کے لیے بہترین دن آ رہے ہیں، قریب ہیں. جس نے عمل صالح ان دنوں میں کیا تو ان سے بہتر کوئی دن ہی نہیں پورے سال میں. ذوالحجہ کے پہلے 10 دن جن کی عظمت و شرف کے تعلق سے اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں، والفجر ولیال عشر، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی بھی ایسے دن نہیں ہے پورے سال میں جن میں عمل صالح اللہ تعالیٰ کو ان سے زیادہ پسند ہے، یعنی سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ دن جن میں عمل صالح اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں وہ یہ 10 ذوالحجہ کے پہلے 10 دن ہیں. تو کسی نے عرض کی اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد بھی نہیں؟ اتنے عظیم عمل ہے، عمل صالح ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں جان دی جاتی ہے. ایک شخص جہاد کرتا رہتا ہے پورا سال لیکن ان 10 دنوں کوئی عبادت نہیں کرتا، وہ ایک طرف، اور ایک شخص ان 10 دنوں میں عبادت کا اہتمام کرتا ہے، دونوں سے بہتر کون ہے؟ تو ایک صحابی کو تعجب سا ہوا اور عرض کی اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، بولا جہاد فی سبیل اللہ، کیا اللہ کے نام جہاد بھی نہیں، یعنی ان دنوں میں سے افضل، ان دنوں کے عمل سے افضل؟ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ولل جہاد فی سبیل اللہ، اور جہاد بھی نہیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں، الا ایک ایکسپشن ہے، رجل، ایک شخص، خرج، نکلا، گھر سے نکلا، بنفسہ ومالہ، اپنی جان اور مال لے کے، فلم یرجع من ذلک بشیء، واپس نہ آیا، نہ وہ خود آیا نہ اس کا مال واپس آیا، اس نے سب کچھ اللہ کے راستے میں قربان کر دیا. یہ عمل جو ہے ان 10 دنوں کی عبادت سے افضل ہے، ورنہ کوئی جہاد میں جاتا ہے واپس آ جاتا ہے، یا صرف جان دے دیتا ہے مال واپس آ جاتا ہے، اس کا عمل ان 10 دنوں کے اعمال صالح سے اچھا نہیں ہے. سبحان اللہ. یہ 10 دن کون سے ہیں؟ عشر ذوالحجہ. کون سے اس میں عمل صالح کرنے ہیں؟ سب سے پہلے نمبر پہ حج. جس نے حج نہیں کیا ابھی بہترین موقع ہے اپنے گناہوں کی بخشش کا، اپنے رب کی رضا حاصل کرنے کا. کوئی شخص چاہتا ہے اس کا رب اس پہ راضی ہو جائے، اپنے گناہوں کی بخشش کروا لے، اپنے گناہوں سے پاک ہو جائے، اپنے دل کو پاک کر لے، تو حج کر لے. حج سے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنہ، حج مبرور کی جزا جنت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. جنت چاہتے ہو حج کر لو. اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے حج کیا اور اس نے اپنے آپ کو بد کلامی اور بےہودگی سے محفوظ کیے رکھا، وہ حج سے ایسے واپس آتا ہے جیسے کہ اپنی ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا، پاک، گناہوں سے پاک، دل بھی پاک. 9 مولود بچوں کی دل دیکھے کتنی پاک دل ہوتا ہے، اس کا جسم، اس کا دل پاک ہوتا ہے. سبحان اللہ. اور جو حج نہیں کر سکتے، کو حج ابھی توفیق نہیں ہوئی یا استطاعت نہیں رکھتے، تو ان 10 دنوں میں بہت سارے خیر کے عمل ہیں جو کوئی مسلمان کر سکتا ہے اور اپنے دل کو پاک کر سکتا ہے. وہ یاد رکھیں، جب میں نے حج کی بات کی ہے، یہ ان دیگر عمل صالح کی بات کر رہا ہوں، تو اصل تزکیہ کو نہ بھولیں. قال اللہ وقال رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرم سلف کی سمجھ کے مطابق حج کرنا ہے ویسے کرنا ہے، اور جو بھی عمل صالح کرنے ویسے کرنے ہیں، جن میں سے روزہ رکھنا ہے، بہترین عبادت ہے روزہ. عرفات کے دن کا روزہ پچھلے 1 سال کے گناہ اور 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ. ایک دن کا روزہ ہے لیکن اجر کتنا عظیم ہے. اور کوئی شخص ان دس دنوں میں پورے 10 دن روزے رکھ لے تب بھی خیر عمل ہے, کیونکہ یہ حدیث دلیل ہے کہ کوئی بھی عمل سال جتنے بھی کر سکتے ہیں آپ کریں, اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند اور محبوب ہے. اسی طریقے سے میں نوافل کی بات کر رہا ہوں, فرائض تو اپنی جگہ پہ ہیں, یعنی فرض نمازیں اور فرض عبادات اپنی جگہ پہ ہیں, میں نوافل کی بات کر رہا ہوں. ان دنوں میں نفل نمازیں, اگر تہجد نہیں پڑھتے تھے پہلے تو بہترین موقع ہے, تہجد پڑھیں, اللہ تعالیٰ کو جہاد سے بھی زیادہ پسند ہے دو رکعت پڑھنے بے شک. ان دو رکعت سے بہتر کوئی عمل نہیں ہے پورے سال میں. اگر عادت نہیں ہے تو ابھی سے اس بہترین عبادت کو اپنی عادت بنا لیں اور رات کو سونے سے پہلے دو رکعت پڑھ کے سو جائیں. آج دو پڑھیں گے انشاءاللہ, دیکھ لیں چند مہینوں کے بعد آپ 11 پڑھیں گے, صرف رمضان میں نہیں روزانہ, لیکن ابتدا تو ہو, ابتدا دو سے کریں, دو سے نہیں کر سکتے ایک سے کر لیں, ایک وتر پڑھ کے سو جائے کر, وہ بھی جائز شرح ہے اور اس سے زیادہ ڈسکاؤنٹ نہیں ہے, یہ سب سے بڑا ڈسکاؤنٹ ہے. بعض ساتھی کہیں گے ابھی چلو معافی ہوگی ایک کی بھی نہیں, ایک کم سے کم وتر ہے آپ وہ پڑھ لیا کریں, ایک پڑھیں گے پھر دو آپ تہجد پڑھیں اس کے ساتھ ایک وتر پڑھیں تین ہو جائے گی, آہستہ آہستہ کرتے آپ 11 پڑھ سکتے ہیں, لیکن اس کو جاری رکھیں چھوڑے نہیں. یعنی آج پڑھی بس خطبہ میں نے سنا, آج ذرا دل میں کوئی دھڑکن ذرا ڈسٹرب ہوئی آج میں نے پڑھ لیا, کل خطبہ کوئی دے گا تو پھر دل بھی کوئی عمل کرے گا, تو روز خطبہ نہیں سنا کرتے, خطبہ ہفتے میں ایک دن ہوتا ہے اور ایک ہفتے کے لیے کافی ہے. اگر آپ ایک ہفتے میں اس ہفتے میں آپ تہجد شروع کر کے دیکھیں دو رکعت پڑھیں بس, انشاءاللہ اگلے ہفتے میں آپ 4 ضرور پڑھیں گے, لیکن اگر آج سے آپ نے 2 نہیں پڑھی پھر اگلے ہفتے ایک بھی نہیں پڑھ سکتے. ہمیشہ عمل صالح کی ابتدا کی جاتی ہے, انتہا کیسے ہوتے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں, ابتدا آپ نے کرنی ہے, توفیق اللہ تعالیٰ نے دینی ہے. نمبر 3 قرآن مجید کی تلاوت کثرت سے, بہترین موقع ہے. اگر پہلے قرآن مجید سے بے رخی تھی, اگر نہیں پڑھتے تھے تو یہ 10 دن واللہ ایک ایک آیت نہیں ایک ایک حرف کا جو 10 گنا ثواب ہے ان دنوں میں اور بڑھ جاتا ہے, اور پھر توفیق ایسی ہوگی نا ان 10 دنوں کے بعد کہ قرآن سے لگاؤ محبت ایسے پیدا ہو جائے گی آپ سوچ بھی نہیں سکتے, وہ پتہ نہیں ہوگا ارے پہلے بھی تو میں پڑھتا تھا لیکن اب قرآن مجید پڑھنے کی اور کیفیت ہے اور لذت ہے. قرآن مجید کی آخری پارے کی تفسیر پڑھ لے, چند چھوٹے سورتوں کی 10 دن ہے آپ کے پاس, روزانہ ایک دن ایک چھوٹے سورت کی تفسیر پڑھ لے, نہیں کر سکتے. سورت و اخلاص کی تفسیر 5 منٹ لگتے ہیں بس تفسیر پڑھتے ہوئے, اور سورت کو پڑھتے ہوئے کتنے سیکنڈ لگتے ہیں ہم بہتر جانتے ہیں, 5 منٹ اللہ کے لیے ہمارے پاس نہیں ہے اور ان بہترین 10 دنوں میں. اس کے علاوہ جو اہم کام کرنا ہے قربانی, اللہ تعالیٰ بہت پسند ہے ان دنوں میں, جو مستطیع ہیں وہ قربانی کریں اور جو مستطیع نہیں ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو آئندہ سال توفیق عطا فرمائے. یہ عظیم عمل ہے, اللہ تعالیٰ کو بہت پسند عمل ہے. اور قربانی کا معنی جانتے ہیں, یہ جو صرف مقصد خون بہانا نہیں ہے, مقصد ہے کچھ اور, اس کا تعلق دل سے ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لن ینال اللہ لحمہ ولا دماؤہ, اللہ تعالیٰ نہ تو گوشت پہنچتا ہے اور نہ ہی خون پہنچتا ہے, ولیکن ینالہ التقوی منکم, تقوی, تقوی کہاں پہ ہوتا ہے, اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تقوی ہا ہنا ویشوب صدری 3 مرات, اپنے سینے کی طرف 3 مرتبہ اشارہ کرتے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. ان 10 دن بہترین عمل ہے, یہ ہم نے کرنے ہیں. اور تیسرے نمبر پہ جو طریقہ ہے تزکیہ کا وہ ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس راستے پر ثابت قدمی عطا فرمائے. قرآن, سنت, صحابہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منہج, پاکیزگی قرآن اور سنت سے, صحیح حدیث سے, عمل صالح کی توفیق, یہ جو راستہ ہے بڑا عظیم راستہ ہے جو اس پر چل رہا ہے. اب ایک چیز باقی رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ثابت قدمی کی دعا کرتا رہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اوقات دعا مانگا کرتے تھے اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك, اور میں بھی یہی دعا مانگتا ہوں, اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك, اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك, اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. کیونکہ جس کا دل ثابت ہو جائے اپنے رب کے حکم پہ کے مطابق, حق پہ اور خیر پہ, دل کی پاکیزگی میں, واللہ وہ شخص کامیاب دنیا بھی آخرت میں. لیکن دل, اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جیسے گھنڈیا کھولتی ہے نا, جو اس کے اندر وہ الٹ پلٹ ہوتا رہتا ہے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دل اس سے بھی زیادہ الٹ پلٹ ہوتا رہتا ہے, تقلب, ایک حالت سے دوسری حالت, ایک حالت سے دوسری حالت, کہیں ٹکتا نہیں ہے, ثابت ہوتا نہیں ہے. اور دل اللہ تعالیٰ کی دو انگلے کے بیچ میں, جیسے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شایان شان ہے, مخلوق انگلی جیسے نہیں ہے, وہ خالق انگلی ہے جل شان سبحانہ و تعالیٰ. دل ہمارے سینے میں دھڑک رہے ہیں, لیکن ہر انسان کا دل اللہ تعالیٰ کی دو انگلوں کے بیچ میں ہے, جب چاہے پھیر دے. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو اپنی فرما برداری میں پھیر دے, توحید اتباع سنت میں پھیر دے, سلف کروش منہج پر چلنے پر پھیر دے, اس میں ثابت قدمی عطا فرمائے. والله اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك, اشهد ان لا اله الا انت, استغفرك واتوب اليك. کس آیت کا؟ اس کی وضاحت کئی مرتبہ کر چکے ہیں, وقت نہیں تھا اس لیے میں نے خطبے میں بیان نہیں کیا. اللہ تعالیٰ کا فرم, وہ معکم اینما کنتم, اللہ تمہارے ساتھ تم جہاں کہیں بھی ہو. اس دو معنی ہیں جو ظاہر ہیں. نمبر ایک, اللہ تعالیٰ اپنی ذات سے ہر جگہ موجود ہے, اور دوسرا معنی کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات سے عرش پر مستوی ہے, لیکن اپنے علم, تائید, رحمت سے ہر جگہ موجود ہے, اپنے صفات سے. اب سلف صالحین نے کیسے سمجھا ہے؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, جب مخالفین نے یہ بات کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے اور اس پر بحث بھی کی, تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, اور ان کے علاوہ بھی دیگر سلف صالحین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات سے عرش پر ہیں, اور اپنی صفات علم سے اور صفات سے ہر جگہ موجود ہیں. تو سلف صالحین اس کو ایسے سمجھا ہے, ورنہ پھر اگر یہ معنی رہتا ہر جگہ موجود ہے, عرش پر مستوی ہے اور وہ ہر جگہ موجود ہے, اور اللہ تعالیٰ کی علو اور بلندی کی نفی کریں, اگر اللہ تعالیٰ کو ہم مان لیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے, تو پھر سمت لازم آتی ہے, عقل بیچ میں آتی ہے, منطق اور لوجک بیچ میں آتا ہے, تو پھر باقی کچھ رہتا نہیں ہے. تو سلف صالحین یہ رہنمائی کی ہے کہ وہ معکم اینما کنتم, وہ تمہارے ساتھ ہے تم جہیں کہیں بھی ہو, یعنی اپنے علم کے ساتھ, نصرت کے ساتھ, تائید کے ساتھ, پکڑ کے ساتھ. بھائی کہ یہ سوال ہے, ہم مسجد میں داخل ہوتے ہیں اور مؤذن اذان دے رہا ہوتا ہے, اس کے بعد جمعہ کا خطبہ شروع ہوتا ہے, تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اور اکثر غلطی میں نے دیکھی بعض ساتھیوں سے, مسجد میں داخل ہوتے ہیں, پہلے غلطی دیر سے ہے, چلو اس کی معافی ہے. دوسری غلطی, امام مؤذن اذان دے رہا ہے اور یہ بیچارے کھڑے ہیں, چاہتے خیر ہیں. کیا خیر ہے؟ کہ ہم اذان سن رہے ہیں, جواب دے رہے ہیں, تاکہ ہم اس ثواب کو پا لیں کہ جن کہ جس نے اذان سنی اور پھر دعا مسنون پڑھی, جو ذکر مسنون ہے, اس کے آپ سب کی شفاعت جو ہے نا واجب ہو جاتی ہے. اب وہ اس خیر کو پانے کے لیے اس سے جو بڑا خیر, اسے محروم ہو جاتے ہیں. اذان سننا سنت ہے, خطبہ سننا واجب ہے. اب سنت کو واجب سے آگے کیا جاتا ہے؟ اس لیے سنت طریقہ یہ ہے کہ جب آپ داخل ہوں, امام خطبہ دے رہا ہو, تو اذان مؤذن اذان دے رہا ہو, آپ فوراً دو رکعت پڑھنا شروع کر دیں. کیوں؟ کیونکہ خطبہ سننا واجب ہے اور لازم ہے. دوسری غلطی, اگر کسی کی گاڑی غلط پارکنگ میں ہے, تو ابھی مہربانی کر کے اسے دور کر دیں, کیونکہ ہر جمعے میں یہ اعتراض آتا ہے. اور کافی ساتھی ہیں خاص جو ہمارے پڑوسی ہیں مسجد کے, وہ کہتے ہیں جناب صاحب جب سے آپ آئے ہیں ہمارے راستے آپ نے بند کروا دیے. اللہ رحم کرے ہم سب پہ. تو اس لیے اللہ کے لیے آپ کوشش کریں کہ کسی مسلمان بھائی کو تکلیف نہ پہنچے. ہم خیر عمل کے یہاں پہ آتے ہیں, جمعہ کا خطبہ ہوتا ہے, اس میں چند خیر کی باتیں ہم آپس میں شیئر کرتے ہیں. اگر ہماری وجہ سے کسی مسلمان بھائی کو تکلیف پہنچے تو پھر ہم نے کیا کیا. مسجد کی یہ جو سامنے یہ جو گراؤنڈ ہے اس کی بیک سائڈ پہ بیہائنڈ جو ہے ایک پارکنگ ہے, بڑی پارکنگ ہے, وہاں پر جگہ مل جاتی ہے. شاید ساتھ ہی یہاں سے اس دروازے سے آتے تو آپ آگے تک جا نہیں سکتے, تو راستے میں بلڈنگ سامنے جو ہے نا غلط پارک کر دیتے ہیں. اب ابھی ایک ساتھی بھی چاہ رہے ہوتے کہتا ہے ہر ہفتے میرا بھی مسئلہ ہوتا ہے, اب میں نے گاڑی نکالنی ہوتی گھر سے جانے کے لیے, کھانا لینے کے لیے, کچھ کرنے کے لیے, تو پیچھے گاڑی کھڑی ہوتی ہے. تو اس کے لیے اب میں صرف دعائیں کر سکتا ہوں اور کیا کر سکتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے دل کو پاک کریں. یہ بھی ایک ناپاکی میں سے ایک ناپاکی, ایک دل میں کے اندر ایک نقص ہے کہ ہم اپنے مفاد کے لیے مسلمان بھائی کو تکلیف دیں. بارک اللہ فیک. قربانی اس پر واجب ہے جو مستطیع ہے, جو قربانی کر سکتا ہے, جس کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ وہ بکرا خرید سکتا ہے اور وہ قربانی کر سکتا ہے. جس کے پاس نہیں ہے اس کو ضرورت ہے, وہ ادھار لے کے قربانی کرے. ہاں, ایک مرد گھر کا سربراہ اپنے بیوی اور بچوں کی طرف سے ایک بکرا کافی ہے جو اس کے ماتحت ہیں. جو جس شخص کے بچے صاحب حیثیت ہیں اور ایک گھر میں رہتے ہیں, ان کا خرچ بھی ایک ہے, بشرطی ہے کہ ایک خرچ ہے, تو پھر ایک بکرا جو گھر کا سربراہ ہے وہ کرے گا, سب کی طرف سے ہو جائے گا. اور اگر وہ اپنی خوشی سے ہر بندہ دینا چاہے تب بھی جائز ہے, لیکن ان کے لیے ایک کافی ہے. دس دن میں روزے رکھ سکتے, دس کا مطلب حج عید کے دن کے علاوہ نو ذی الحجہ تک پورے ربی رکھ سکتے ہیں, اور ان میں سے بیچ میں کوئی بھی رکھ سکتے ہیں, پورے بھی رکھ سکتے ہیں. جو میں نے دس کی بات کی تو اس کا مطلب دس کا نہیں ہے. جی لے لیں فون نمبر, دے دیں گے. ہاں, اگر کوئی شخص سفر پہ ہے تو مسافر پہ جو نوافر روزے ہیں, نفر روزے, وہ ضروری نہیں ہے, رکھ سکتا ہے. اگر اس کا سفر آسانی کے ہے, مشقت کا سفر نہیں ہے, تو وہ رکھ سکتا ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. حج کے تعلق آپ سے سوال سے پہلے, حج کے تعلق سے انشاءاللہ اگلے جمعے کے دن جو ہے عشاء کی نماز کے بعد سی پورٹ میں مسجد میں, وہاں پہ انشاءاللہ درس ہے. اور حج کے تعلق سے ہے, ہم حج کیوں کرتے ہیں, اور حج کے تعلق سے جس نے حج کرنا ہے تو کچھ سوال اگر ہے تو اس میں سوال جواب نشست بھی ہوگی انشاءاللہ صرف اس موضوع پر. جی بھائی, کہ یہ سوال ہے کہ حج کا پرمیشن جو ہے, پرمٹ جو ہے, تصریح حج جو ہے, یہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں نہیں تھی, آج کیوں ہے, اور کیا اس کے بغیر حج کرے تو حج ہو جائے گا, اور حج کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے, اور یہ گورنمنٹ نے کیوں اس کو لاگو کر دیا ہے جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں یہ چیز موجود ہی نہیں تھی. پہلی بات یہ ہے کہ حج کی شرطوں میں سے استطاعت شرط ہے. استطاعت پانچ شرطیں ہیں, کوئی جانتا ہے حج کی پانچ شرطیں ہیں کون سی ہیں؟ اسلام ہے, عقل ہے, بالغ ہونا ہے, چوتھے نمبر پہ آزادی ہے, پانچویں نمبر پہ استطاعت ہے. حج کی پانچ شرطیں ہیں. یہ جو پانچ شرطیں ہیں یہ ساری شروط الوجوب ہیں, جب یہ پائی جائیں تو حج واجب ہو جاتا ہے. اور پہلی دو شرط الصحہ ہے کہ صحیح حج ہونے کے لیے ان کا ہونا ضروری ہے, اگر وہ نہ ہو تو پھر حج صحیح نہیں ہے. پہلی شرط ہے اسلام کی, دوسری شرط ہے عقل کی, کافر کا حج صحیح نہیں، پاگل کا حج بھی صحیح نہیں، ٹھیک ہے؟ بچے کا حج صحیح ہے لیکن فرض حج کرنا پڑے گا، نابالغ ہے، بچہ ہے، حج اس کا ٹھیک ہے، صحیح ہے، اس کی دلیل ہے۔ ایک عورت نے ایک بچے کو اٹھایا اللہ کے پیار پر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور عرض کی، کیا اس بچے کا حج ہے؟ اللہ کے پیار پر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جی ہاں، اور آپ کو اس کا اجر ملے گا لیکن اس پر جو فرض ہے جو باقی رہے گا۔ اگر کوئی غلام حج کر لے، حج اس کا ٹھیک ہے لیکن نفل حج مانا جائے گا اور فرض حج باقی رہے گا۔ اگر غیر مستطیع حج کر لے، اس کا حج ٹھیک ہے لیکن اس پر واجب نہ تھا، اس کا حج بھی ہو جاتا ہے، فرض حج مانا جائے گا، لیکن اس کی جو استطاعت ہے، علماء فرماتے ہیں اس کا معنی کیا ہے، الزاد والراحل وامن الطریق۔ پیسے کا ہونا، مال کا ہونا ضروری ہے، یہ استطاعت میں سے ہے، اور سواری کا ہونا، سواری کی آسانی، اور راستے میں بھی امن و امان ہو، اگر یہ چیزیں ہوں تو یہ شخص مستطیع ہے۔ اب جہاں تک مال کی بات آئی ہے، پچھلے زمانے میں تھوڑے سے پیسوں سے حج ہو جاتا تھا، لیکن آہستہ آہستہ یہ دیکھا گیا کہ مسلمانوں کی پاپولیشن بڑھتی گئی اور بڑھتی جا رہی ہے ماشاءاللہ، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت خیر ہے الحمدللہ۔ اب جب پاپولیشن بڑھ گئی ہے، جگہ وہی کی وہی ہے، اللہ تعالیٰ کا گھر جہاں پہ طواف ہوتا ہے، بیت الحرام وہی ہے، کچھ تعمیر نو ہوئی ہے، کچھ بڑا کیا گیا لیکن تب بھی کم ہے، سعی کو بڑا کیا گیا، سعی کی جگہ کو تب بھی کم ہے، عرفات بڑھا نہیں جا سکتا، اس کی حد اتنی ہے، منا مزدلفہ کی حد نہیں بڑھائی جا سکتی، اس کی حد اتنی ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پرمیشن کی اجازت، پرمٹ کی اجازت نہیں تھی، جو مستطیع ہے جس کی شرط پوری جو آ کے حج کر لے، آسانی سے حج ہوتا تھا۔ لیکن جب یہ تعداد بڑھتی گئی اور حج کا بنیادی مقصد ہے توحید کا قیام، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنا، حج میں حج کا مقصد یہ نہیں کہ کسی کو اذیت ہو یا کسی کو تکلیف دی جائے یا تکلیف پہنچائی جائے یا خود کو تکلیف اور مشقت دی جائے یا کسی کی جان بھی لی جائے، یہ حج کا مقصد نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے۔ اور اگر یہ مفاسد متوقع ہوں تو پھر حج کا سسٹم بنانا جو ہے وہ حکمان وقت پر واجب ہو جاتا ہے، اور حج کا ہمیشہ امیر ہوتا ہے جو لیڈنگ کرتا ہے حج کی، کہ کہاں پہ کیا ضرورت ہے، کیا کمی ہے، کس چیز کا مسئلہ ہے، ان مسائل کو ختم کرنے کے لیے ہمیشہ حج کا امیر ہوتا ہے۔ اور گورنمنٹ پر یہ واجب ہے کہ حج کے نظام کو، سسٹم کو ٹھیک طریقے سے چلائے تاکہ اس میں کسی کو نقصان نہ ہو، اور خاص طور پہ جانی نقصان نہ ہو۔ تو گورنمنٹ نے یہ سسٹم بنایا ہے کہ 5 سال کے بعد جس نے حج کرا، 5 سال کے بعد حج کر سکتا ہے، وہ دوبارہ حج نہ کرے۔ اب یہ 5 سال کی بات کہاں سے آئے؟ اب آپ غور کریں، بعض لوگ سالانہ حج کرتے ہیں اور بعض لوگ ترس رہے کئی سالوں سے ایک حج کرنے کے لیے، اور وہ آتے ہیں اور اس بھیڑ کی وجہ سے ان کو مار دیا جاتا ہے، کچل دیا جاتا ہے۔ ان کا تو نیک عمل ہے، وہ لے گئے ہیں اپنے ساتھ، اور قیامت کے دن جب دوبارہ زندہ کو تلبیہ پڑھتے ہوئے زندہ ہوگی، لیکن کیا یہ حج ہے جس میں ایک مسلمان دوسرے کو قتل کر دے؟ کیا یہ شریعت کا مقصد ہے؟ کیا حج کا یہی مقصد ہے؟ تو پھر گورنمنٹ نے اس پرمٹ کو لازم کر دیا ہے، اور حکمران کی فرما برداری ہر خیر کام میں، جس میں اللہ کی نافرمانی نہ ہو، اس میں خیر ہو، اس میں اس کی فرما برداری واجب ہو جاتی ہے۔ اب انہوں نے حج کے سسٹم کو مضبوط کرنے کے لیے، آسان کرنے کے لیے، اب اس پرمٹ کو واجب کر دیا ہے۔ اب جس کے پاس یہ پرمٹ ہے تو حج پہ جائے، جس پاس نہیں ہونا جائے، جس کے پاس نہیں وہ مستطیع نہیں ہے، اور استطاعت حج کی شرط میں سے میں نے بتایا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص گورنمنٹ کی اجازت سے. اور آج کل جو 5-6 ہزار جو رقم ہے ایک شخص کے لیے, اتنی زیادہ اس کے پاس نہیں ہے, لیکن وہ اس ان پیسوں کو دینے کے بغیر گورنمنٹ کا کوئی سرونٹ ہے یا حج کی خدمت کے لیے جاتا ہے, اس کو پرمٹ مل جاتا ہے, وہ حج کر سکتا ہے. لیکن ایک شخص پرمٹ بھی نہیں ہے, اجازت نہیں ہے, حج اس نے کیے ہوئے 10-15 حج کیے ہوئے اور ہر سال حج پہ جانا چاہتا ہے, نفل حج کرنا چاہتا ہے, اور وہ پھر کہتا ہے یار اس کی ضرورت کیا ہے, آپ سب زمانے میں تو تھا ہی نہیں, یہ کہاں سے نئے فتنہ لے کے آئے ہو. میرے بھائی فتنہ یہ نہیں, فتنہ وہ ہے جو آپ کرنے جا رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ کے جانے سے, میرے جانے سے, ان کے اور ان کے, ہم سب کے جانے سے جگہ وہی ہے جو میں ابھی عرض کی ہے, اتنی ہی ہے. اب ایک شخص نے سفر کیا ہوا ہے, اپنے گھر کو چھوڑا ہوا ہے, اپنا سب کچھ قربان کر کے اپنے رب کے, اپنے رب کو راضی کرنے کے حج کے فریضے کی ادائیگی کے لیے آیا ہے, اور پھر اسے تکلیف ہو چلنے, اٹھنے بیٹھنے, چلنے پھرنے میں تکلیف ہو, اور وہ میری وجہ سے ہو, نہیں میرے بھائی. تو 5 سال کا جو ایک سسٹم بنایا ہے اس میں خیر ہے جس پہ ہمیں عمل کرنا چاہیے. چھوٹی سی مثال دیتا ہوں, آپ یہ تصور کریں کہ یہ پرمٹ نہ ہو اور حج کا دروازہ کھل جائے سب کے لیے, حج کر سکتے ہیں, حج ہوگا, آسانی سے ہوگا. ابھی اس پرمٹ کے ہوتے بھی اتنی مشکلیں ہیں, اتنی مشکلات ہیں, اتنی مسائل ہیں. اگر پرمٹ نہ ہوتا تو کتنی مصیبتیں ہوتی, مسائل نہیں ہوتے صرف. یعنی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا بعض لوگوں کو گرتے ہوئے, بے ہوش ہوتے ہوئے, بعض لوگوں کو میں اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا کہ کچل رہے تھے اور کوئی مدد کے لیے جا نہیں سکتا تھا, جو بھی نیچے اس کو اٹھانے کے لیے تھوڑا سا جھکتا اس کو بھی کچل دیتے تھے. یعنی وہ نظارہ کبھی بھولتا نہیں ہوں. یہ اللہ کا شکر ہے واللہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس گورنمنٹ کو ہدایت دی ہے, رہنمائی کی ہے, ان کے دل میں یہ بات ڈال دی ہے کہ یہ سسٹم قائم کریں پرمٹ کا, تصریح کا, ورنہ پھر حج کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں واپس آتے کہ نہیں آتے اللہ حافظ کر کے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر و نعمت ہے. دوسری مثال لے لیں, اب کوئی شخص یہ بھی تو کہہ سکتا ہے اگر حج کا پرمٹ اللہ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا اور اس کو اب کیوں کر دیا ہے. اب چھوٹے سے مثال, میں نے یہ کہا کہ یہ صرف معاملات کو آسان کرنے کے لیے, اگر سگنل ٹریفک سسٹم جو ہے, ٹریفک سسٹم سگنل سگنلنگ جو ہے یہ نہ ہوتا, یہ بھی قرآن میں تو نہیں نہ حدیث میں ہے, ہم کیوں حکم فرما برداری کریں, ہم کیوں مانیں؟ کیا آسانی سے اس روڈ پہ حرکت ہو سکتی ہے؟ اب دیکھیں بعض اوقات سگنل میں کوئی خرابی ہو جاتی ہے, فنی خرابی ہو جاتی ہے, خرابی اس میں نہیں ہوتی, خرابی ہمارے میں ہو جاتی ہے کہ جب راستہ بند ہوتا ہے اور 2-2 گھنٹے ہمیں گاڑی میں انتظار کرنا ہوتا ہے شدید گرمی میں, اور ادھر سے کوئی ہارن بجا رہا ہے, ادھر سے چیخ رہا ہے, تو عجیب سا ماحول بن جاتا ہے. کوئی ایکسیڈنٹ, کسی کا ایکسیڈنٹ ہو رہا ہے, کوئی لڑ رہا ہے, اور سب جانا چاہتے ایک وقت میں جانا چاہتے, کسی کو یہ عقل نہیں ہے بھائی اگر سگنل خراب ہے کہ تھوڑا سا ہم سسٹم کے مطابق چلیں, تھوڑا سا چلو 4 گاڑی ادھر سے, 4 ادھر سے, 10 ادھر سے, 10 ادھر سے, سوال نہیں پیدا ہوتا, کر کے دیکھ لیں آپ. ہر بندہ جلدی میں ہوتا ہے اور ہر بندہ چاہتا بس میری گاڑی نکل جائے, پیچھے والے کی خیر ہونا مجھے اس سے کیا لینا دینا ہے. تو سگنلنگ ٹریفک سسٹم بھی اس میں خیر ہے. کوئی بھی عقل مند نہیں کہہ سکتا قرآن میں تو میں عمل نہیں کرنا چاہتا, حدیث میں تو میں عمل نہیں کرنا چاہتا. بعض چیزیں اس لیے قائم کی جاتی ہیں تاکہ اس سے مسلمانوں کا خیر ہو اور اس میں آسانی پیدا ہو جائے, اور حج کے سسٹم جو ہے تصریح کے اسی میں سے ایک ہے. کر سکتے ہیں حج افراد کریں, حج تمتع کریں, حج قران کریں. حج کی 3 قسمیں ہیں. کوئی بھی شخص, کوئی بھی شخص, صرف جدہ نہیں, کوئی بھی شخص کوئی بھی حج کر سکتا ہے, حج افراد بھی کر سکتا ہے. جو 2 حج کر چکا ہے وہ جب 5 سال گزرے حج کر سکتا ہے. تو جائے کیا مشکل ہے؟ پرمٹ ہے, تصریح ہے.
تصریح نہیں, وہ جو سروس ہے مکے میں نا انہوں نے پرمٹ دیا ہے تو مکے تو جو وہاں سے پھر وہ پوری سروس
بغیر تصریح کے, بغیر تصریح کے, نہیں نہیں بغیر تصریح کے نہیں. ابھی میں نے عرض کی ہے اگر تصریح ہے تو جائیں, پرمٹ ہے تو نہیں. پھر آپ کو دیکھیں غور کریں کیا ہوتا ہے, جھوٹ بولنا پڑے گا, دھوکہ دینا پڑے گا, اپنا خطرے میں ڈالنا پڑے گا. بعض لوگ غلط راستے سے جاتے ہیں, جب چیک پوسٹ وہاں سے نہیں جاتے, اندر گاڑی کو لے کے جاتے ہیں, بعض گاڑی خراب ہو وہاں پہ سگنل بھی نہیں ہوتا ٹیلی فون کے, گاڑی رک گئی وہاں پہ تو پھر دس دس بیس بیس کلو میٹر کہاں وہ بندہ واپس آ سکتا ہے.
وہ پرمنٹ نہیں ہوتا, مجھے بھی ایک بندے نے ایسے ہی بولا تھا کہ یہاں سے مکہ آ جاؤں وہاں سے میں لے لوں,
سمجھایا
یہ غلط ہو گیا, جب مکہ یہاں
سمجھایا نہیں سمجھتے تو کیا کرو,
یہ غلط ہو گیا.
نہیں غلط ہے میرے بھائی, اگر آپ پاس پرمٹ حج کے گورنمنٹ کی طرف سے تو حج کریں, نہیں ہے تو نہ کریں, جھوٹ نہ بولیں, دھوکہ نہ دیں. حج تین قسم کے ہیں, حج افراد میں قربانی نہیں ہوتی, حج تمتع اور قران میں قربانی ہوتی ہے.
افراد میں کتنے وہ طواف عمرہ کرنے پڑیں گے؟
افراد میں دو طواف ہیں اور ایک سعی ہے. پہلا طواف طواف الزیارہ ہے, طواف الافاضہ ہے, اور دوسرا طواف الوداع ہے. اگر کوئی شخص مکہ جانا چاہے افراد کرنے والا, وہ مکہ بھی جا سکتے, پھر اس پر تین طواف ہوں گے اور ایک سعی ہوگی. پہلا طواف القدوم ہوگا, اس کے ساتھ سعی حج بھی کر سکتے ہیں, پھر دوسرا طواف الافاضہ طواف الزیارہ, تیسرا طواف الوداع. اگر مکہ نہیں جانا چاہتے سیدھا مینا جانا چاہتے ہیں 8 تاریخ کو تو جا سکتے ہیں, بشرط یہ کہ 10 تاریخ کو طواف الزیارہ کے بعد سعی الحج بھی کرنی پڑے گی. کیا وقت ہو گیا ہے؟ یار ہمارا درس رک گیا کافی دنوں سے. قربانی کا سوال کریں کہ ہم پاکستان پیسے بھیج سکتے ہیں یا نہیں. مستحب طریقہ یہ ہے کہ آپ جہاں پہ رہتے ہیں وہاں پر قربانی کریں, اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے رشتہ دار دوست و احباب جو پاکستان یا انڈیا میں رہتے ہیں, جہاں پر آپ کے رشتہ دار رہتے ہیں جس ملک میں بھی ہوں, ان کو زیادہ ضرورت ہے اور وہاں پر زیادہ فائدہ مند ہے, تو آپ وہاں پر قربانی کے پیسے بھیج سکتے ہیں, کسی کو وکیل بنا سکتے ہیں, بشرط یہ کہ قربانی متعین وقت پر ہو.
اگر کسی نے بولا جسے ملک میں نہیں بھیجنا چاہیے کہ وہ نمازی ہوتے ہیں نہیں ہوتے ہیں,
نمازی ہوتے نہیں ہوتے,
بہت سے لوگ نماز پڑھتے ہیں پابندی کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں.
نہیں, قربانی کا جو حق ہے آپ اس کو گوشت کے تین حصے کرتے ہیں, ایک آپ خود کھاتے ہیں, دوسرا اپنے دو سفر رشتے داروں کو دیتے, تیسرا آپ فقراء کو دیتے ہیں. اور فقیر کو پکڑ کے نہیں پوچھ جاتے تم نمازی ہو کہ نمازی نہیں ہو, ورنہ نہیں دوں گا تمہیں. حسن ظن پہ دیا جاتا ہے, مسلمان ہے اس کا عمل اس کے ساتھ ہے. ہاں, جس کو پتا ہے کہ شخص شرک و بدعات کرنے والا ہے وہ الگ بات ہے, لیکن عوام الناس عام مسلمانوں میں آپ کسی کا حق نہیں کہ اس کو پکڑ کے پوچھے واحد ہو کہ نہیں, طبع سنت ہو کہ نہیں, تمہاری داڑھی نہیں ہے, تم نمازی ہو کہ نمازی نہیں ہو. نہیں نہیں, یہ طریقہ درست طریقہ نہیں, غلط طریقہ یہ. اچھا, ایک اور سوال بھی ہے, فجر کی نماز کے بعد سونے کے بارے میں پوچھیں. اچھا, فجر کی نماز کے بعد سونے میں کوئی حرج نہیں ہے, کوئی سونا چاہتا ہے تو سو جائے, اس میں کوئی ہے مشکل؟ بشرط ہے کہ کام پر جو ہے نا, ہاں وقت پر آپ چلے جائیں, نہ سوتے رہیں تھے. جی, کیا ہوتا ہے رزق کو روکتا ہے؟ نہیں, میرے علم میں کوئی ایسی دلیل نہیں ہے, آپ کے پاس ہے تو مجھے بتا دیں, اللہ کو جزائے خیر دے. حج قران کے لیے آپ جو ہیں سب سے پہلے, یعنی احرام تو آپ جانتے ہیں, پہلے بھی آپ کر چکے ہیں, جب آپ احرام باندھ لیتے ہیں غسل کر کے صفائی کر کے احرام کے کپڑے پہن لیے, پھر آپ نیت کرتے ہیں لبیک اللہ حج اور عمرہ, اے اللہ تعالیٰ میں حج اور عمرے کے لیے حاضر ہوں, سب سے نیت کو جاننا ہے, پھر تلبیہ پڑھتے رہیں گے. حج قران کے لیے آپ کی مرضی ہے, آپ پہلے مکہ جائیں یا پہلے مینا جائیں, دونوں آپ کے لیے طریقے درست ہیں. اگر آپ پہلے مکہ جانا چاہتے ہیں, آپ کہاں جائیں, مکہ یا نہیں جانے پہلے کہاں جائیں گے؟ مکہ. اچھا, آپ مکہ جائیں گے تو پہلے طواف القدوم کریں گے, آپ عمرے کا طواف نہیں, نیت ہوگی طواف القدوم, یہ مسنون طواف ہے, طواف القدوم کریں گے, پھر سعی کریں گے, حج کی نیت ہوگی, حج کی سعی کرنی ہے, احرام نہیں اتاریں گے, نہ سر کے بال کاٹیں گے. 8 تاریخ کو آپ جائیں گے عمرہ کرنے, طواف اور سعی کرنے کے بعد آپ جائیں گے منا, وہاں پہ 8 تاریخ کو رہیں گے, 9 تاریخ عرفات میں جائیں گے, جب یعنی سورج طلوع ہونے کے بعد 9 تاریخ کی صبح آپ جائیں گے عرفات کی طرف, اور جب تک سورج غروب نہیں ہوتا آپ پر واجب ہے کہ آپ وہیں پہ رہیں, عرفات میں، جب سورج غروب ہو جائے آپ نے فوراً جو ہے مزدلفہ کی طرف جانا ہے، رات مزدلفہ میں رہیں، صبح 10 تاریخ ہے، 10 تاریخ میں آپ نے 3 کام کرنے ہیں، ایک اب کر چکے ہیں، 3 باقی ہیں. نمبر 1 بڑے جمل کو کنکر مارنا ہے، دوسرا طواف زیارہ کرنا ہے، تیسرا سر کے بال منڈوانے ہیں، چوتھا قربانی آپ نے کرنی ہے، قربانی لازم ہے اس میں، اور 5واں آپ کر چکے سعی الحج، کیونکہ 8 تاریخ کو آپ مکہ گئے تھے نا، آپ نے طواف قدوم سعی کی تھی تو سعی آپ کر چکے ہیں. تو آپ پر 10 تاریخ کو 4 کام ہیں. نمبر 1 بڑے جمل کو کنکر مارنا، صرف بڑے کو کنکر مارنا ہے. نمبر 2 طواف زیارہ کرنا ہے. نمبر 3 سعی الحج کرنی ہے. نمبر 4 سر کے بال منڈوانے ہیں. ان چاروں میں ترتیب مستحب یہ ہے کہ پہلے کنکر مارا جائے بڑے جمرے کو، اس کے بعد قربانی کی جائے، پھر سر کے بال منڈوائے جائیں، پھر طواف کیا جائے، پھر سعی کیا جائے. یہ ترتیب ہے. سعی پہلے کر چکے تو باقی 4 آپ کے رہیں گے، طواف آخر میں ہے. اگر ان میں آپ آگے پیچھے کرنا چاہیں تب بھی جائز ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے 10 تاریخ جس نے بھی سوال کیا کہ میں نے پہلے سعی کر لی طواف بعد میں کیا، یا پہلے طواف کیا بعد میں کنکر مارے، یا پہلے قربانی کی بعد میں میں نے سر کے بال منڈوائے، تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افعل ولا حرج، کرتے اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ 10 تاریخ کے لیے خاص ہے، پورے حج کے لیے نہیں ہے، 10 تاریخ کے لیے خاص ہے. بتاؤں میں آپ کو، اگر 10 تاریخ کو نہ کر سکے طواف زیارہ، آپ 11 کو کر سکتے ہیں، آپ 12 کو بھی کر سکتے ہیں. جی پھر آخر میں طواف الوداع آپ 12 تاریخ بھی رہیں، 10 تاریخ کے بعد 11, 12 اور 13. اگر آپ متعجل ہیں 13 تاریخ نہیں رہنا چاہتے تو 12 تاریخ کی سورج غروب ہونے سے پہلے آپ مینار کے حدود سے نکل جائیں، اور پھر طواف الوداع باقی رہتا ہے وہ کر لیں، آپ کا حج انشاءاللہ مکمل ہے. قربانی کا گوشت غیر مسلموں کو اس شرط پہ دے سکتے تالیف قلب اگر ہوتی ہوں ان کی، اگر ان کو دین کی طرف بلاتے ہیں صرف دوستی کی بنیاد پہ، نہیں کہ دوست ہیں تو چلو دے دیں، نہیں تالیف قلب ہے. تالیف قلب کا مطلب یہ ہے کہ آپ دین کی دعوت دیتے ہیں، وہ آپ کے قریب آتے ہیں، دل نرم ہوتا ہے، تب جائز ہے. بھائی کا یہ سوال ہے کہ بعض خواتین حج پہ جاتی ہیں بغیر محرم کے، کیا ان کا حج صحیح ہے؟ خواتین کے لیے محرم شرط ہے، استطاعت میں سے ہے، اور جس عورت کا محرم نہیں ہے اس پر حج فرض نہیں ہے، اس کو حج نہیں کرنا چاہیے، حج نہ کرے. گروپ میں عورتیں ہیں، عورت عورت کے محرم نہیں بن سکتی، نہ ہی عورت کا گروپ کسی عورت کے محرم بن سکتا ہے. عورت عورت کی محرم اس کی کوئی دلیل نہ تو قرآن مجید میں ہے، نہ کسی صحیح حدیث میں ہے، اور نہ ہی کبھی کسی صحابہ سلف کے اقوال میں سے کسی نے یہ کہا ہے. یہ بعض لوگوں کے اقوال ہیں، بعض لوگوں نے یہ بات کہی ہے، لیکن یہ بات جو ہے صحیح نہیں ہے، غلط بات ہے. اور بعض لوگوں نے ان فتاوی کو لیا ہے جن کی بنیاد قرآن اور سنت نہیں ہے. اللہ اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.